نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. ساڑھے سترہ پارے آج مکمل ہو گئے ہیں تراویح میں، الحمدللہ. کل بھی بیان نہیں ہو سکا تھا، لیکن مختصر سا انشاءاللہ کچھ عرض کرتا چلوں گا. سورہ کہف جو پندرہ اور سولہویں پارے میں موجود ہے، اس کی فضیلت کم از کم اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہر جمعے کو اس کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو جمعے کے دن پڑھ لیا کرے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اسے محفوظ فرما دیں گے. اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدائی دس آیتیں جو شخص پڑھ لے اس کے لیے پیروں سے لے کے سر تک نور ہی نور ہوگا، اور بعد میں فرمایا کہ دس آیتیں شروع کی اور دس آیتیں آخر کی، گویا کہ دونوں یعنی شروع اور آخر کی تلاوت اگر کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے سراپا نور ہوگی. اور بعد میں فرمایا کہ اگر پوری سورت پڑھ لے تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا. تو یقیناً یہ کم فضائل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جمعے کے دن جہاں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں اس میں سورہ کہف کا بھی اضافہ کیا جائے کہ ہم اس کو تلاوت کر لیا کریں. اہل عرب میں تو یہ مشہور ہے، آپ کسی بھی شہر میں ان کے ہاں چلے جائیں، جمعے سے بہت پہلے لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں اور اوپر کے اسپیکر بھی کھول دیے جاتے ہیں. کسی کے منہ کے آگے مائک نہیں ہوتا، لیکن ایک گونج ہوتی ہے جو پورے محلے میں سورہ کہف کی سنائی دیتی ہے. ان تمام لوگ آ کر قرآن مجید لے کر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ان کا ہر چھوٹا اور بڑا، بوڑھا اور جوان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. بہرحال قرآن مجید سے محبت ہمیں ویسے بھی ہونی چاہیے، اور بعض صورتیں جن کی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے ان میں یہ صورت بھی ہے، تو اس صورت کی تلاوت خاص طور پر جمعے کے دن ضرور کرنی چاہیے. سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اس میں جو چیز ابتدان ذکر کی گئی ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور پکار کر کہا کیا کہ قال ربی انی واہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اور اے اللہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے محروم نہیں فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی موقع پر بھی اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. جو دعائیں بھی ہم مانگتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ ہمیں پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں. بعض اوقات اسی وقت اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ عرصے بعد، اور بعض اوقات دنیا میں نہ بھی صحیح تو آخرت میں ضرور وہ دعائیں ہمارے لیے کام آئیں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ مراتب اولیاء عطا فرمائیں گے تو اس وقت انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ کس کے میں نے کیا جو ہے وہ عمل کیا تھا جس کے بدلے میں یہ سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں وقت انہیں دعا مانگی تھی، ہم نے قبول نہیں کی اس وقت، لیکن آج کے لیے اٹھا رکھی تھی. تو اس وقت آدمی یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اللہ ساری دعائیں آپ آج کے لیے اٹھا رکھتے. کیونکہ دنیا کے معاملات تو یہ ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ابد الآباد کے لیے آدمی کو فکر کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو ایک تو یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائیں گے تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ جب ان کی اولاد ہوئی ان کا نام یحییٰ ہوا، اور حضرت یحییٰ بھی نبی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرما کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بہت دل میں رکھتے تھے اور زیادہ تر روتے رہتے تھے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں آخرت کی فکر سے چھٹکارا تھا ہی نہیں، یعنی آخرت کی فکر میں ایسے مشغول رہتے تھے کہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی شخص کی ایسی حالت ہو جائے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا ہو تو وہ کسی کا حق بھی ادا نہ کر سکے، تو پھر اگر وہ شادی نہ کرے تو الگ بات، ورنہ شادی کرنا اصل سنت۔ لیکن اگر کسی کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے حالات بہتر جانتا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ بات ہے، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کیے، شادی کی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو دنیا سے پہلے اٹھا لیے گئے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ایک عرصے دنیا میں رہیں گے بھی، شادی بھی کریں گے، اولادیں بھی ہوں گی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ نے تفصیلی ذکر کیا ہے، اور اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تفصیلی ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں موجود ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ چونکہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، تو جب دوبارہ آئیں تو ایسا نہ ہو کہ امت ان کے پہچاننے میں غلطی کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے اتنی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، آسمان پر اٹھائے جانے کا، اور اسی طریقے سے دنیا میں جو زندگی گزاری اس کا، اور پھر گود میں جب حضرت مریم کے تھی اس وقت کا، یعنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اتنا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن مجید میں نہیں ہے جتنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ان کی ولادت جو ہے وہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، قدرت ہے، اسی طریقے سے ان کی جو ادھیڑ عمر ہوگی وہ بھی۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بھئی بچپن میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو یہ عجیب کمال کی بات ہے، لیکن یہ کہ ان کی ادھیڑ عمر، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، تو یہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ایسی عمر ہی ہوگی ان کی، تو وہ دوبارہ تشریف لانا بھی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس لیے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یقیناً میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ساتویں پارے میں، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، مجھے بھی اس کی عبادت کرنی چاہیے اور تمہیں بھی۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس میں ذکر ہے، اور پھر سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، خاص طور پر مدین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے، قبطی کا واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اس کے گھونسا مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے تھے، وہاں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے نکاح ہوا، اور ابعد الاجلین دو مدتیں مقرر ہوئی تھی، 8 سال یا 10 سال، تو 10 سال کی مدت مہر میں مقرر ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ واپس مصر کی طرف اپنی اہلیہ کے ساتھ چل پڑے۔ بعد میں فرمایا کہ کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر یہ جب کوہ طور کے پاس پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت چونکہ قریب تھی گھر میں، تو انہوں نے چاہا کہ کہیں سے آگ تلاش کر لیں، تو اچانک انہیں کوہ طور پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں وہ آگ لے کر آتا ہوں، لیکن اصل میں وہ تو تجلی خداوندی تھی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے تو عجیب و غریب منظر دیکھتے گئے کہ ایک درخت ہے ہرا بھرا، اور وہ جو آگ جل رہی ہے تو اس درخت میں جو ہے جل رہی ہے، لیکن اس درخت کے پتوں کو جلاتی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے آگے، یعنی پہلے تو انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری نیچے گرے تو میں اٹھا لوں، لیکن جب دیکھا کہ نہ پتوں کو جلا رہی ہے نہ کچھ ہے، تو پھر تھوڑے سے آگے بڑھے تو وہ آگے سرک گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کی طرف بڑھی تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا واسطہ اللہ رب العزت کا کلام سنا، یعنی شرف ہم کلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف انہیں عطا فرمایا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فخلا علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مقدس مقامات ہیں وہاں جوتیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. یہ ایک ادب بھی سکھا دیا. فخلا نا علیک، کیوں؟ انک بالواد المقدس طوا، تم اس وقت مقدس وادی طوا میں ہو. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بلا واسطہ فرشتے کے سنا، اور یہ کلام اس طرح سے تھا کہ صرف کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا بلکہ پورے جسم میں سنائی دیتا تھا، یعنی ہاتھوں سے بھی، پیروں سے بھی، کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کا جو آواز ہے یہ چاروں طرف سے آ رہی ہے، کوئی اس کی جہت متعین نہیں تھی کہ بھی اوپر سے ہی آ رہی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ جسم کے ہر حصے سے وہ آواز آ رہی تھی. اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام سنایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں تمہارا رب ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم بھی دے دی، اس کے ساتھ ساتھ نماز اور تعلیم کبھی یہاں پر تعلیم بھی دے دی کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنا کس لیے ہے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے. ذکر، نماز اصل میں اللہ کا ذکر ہی ہے. آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اور پھر نماز میں بھی سب سے زیادہ مقام اللہ کے قرب کا کون سا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے. اس لیے بعد نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان ہم سجدہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بعض اوقات لوگوں کو دیکھا، میں نے بعض دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، کیا ہم سے بھی اچھی کوئی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے؟ تم جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر چیز ہے؟ جب آدمی اس کا تصور کرے گا تو یقیناً دلی دلی میں کہے گا کہ یا اللہ، آپ سے بہتر تو کوئی نہیں. چنانچہ آدمی پھر فوراً متوجہ ہو جائے گا، تو اس سے نماز میں خشوع بھی حاصل ہوتا ہے، یکسوئی حاصل ہوگی. اس لیے نماز میں کامل توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، یعنی یہ توجہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے قدموں میں سجدہ. اب لازم بات ہے اس کے قدم ہمارے قدموں کی طرح نہیں ہیں، لیکن اپنی شان کے لائق، جیسے اللہ کا کلام ہمارے کلاموں کی طرح نہیں، اللہ کی آواز ہماری آواز کی طرح نہیں، اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اپنی کم فہمی کی بنا پر اور محدود عقل کی بنا پر جو ہے وہ بات سمجھ سکے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، اے اللہ لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے. بات تو ختم ہو گئی، لیکن بات یہ ہے جب محبت کا موقع ملے محبوب سے ہم کلامی کا شرف ہو تو عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی لحاظ رکھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کا جواب تو دے دیا کہ قال ہی عصایا، یا اللہ یہ لاٹھی ہے میری، لیکن ساتھ میں اس کلام کو مزید آگے بڑھایا، اتوکل علیہا واہش بھی علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى، یا اللہ میں اس سے پتے بھی توڑ لیتا ہوں بکریوں کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں تو بکریوں کو بھی اس سے میں ہانک لیتا ہوں، ادھر ادھر بکری جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہانک لیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ اب چونکہ ادب کا مقام بھی ہے اس لیے فوراً کہا کہ ولی فیہا مارب اخرى، اور بھی بہت سے کام لے لیتا ہوں. تفصیل اس کی بیان نہیں فرمائی، مثلاً لاٹھی سے ٹیک لگا لیتے ہیں، اور بہت سے کام ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آسا کا ہاتھ میں لینا یہ بھی سنت ہے. قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈالو. فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، جب انہوں نے زمین پر ڈالا اس کو بہت بڑا سانپ بن گیا. کہیں حیا کا لفظ آتا ہے، کہیں جو ہے وہ ثعبان کا لفظ آتا ہے، کہیں اور بھی اس طرح سے لفظ آتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے. یقیناً وہ لاٹھی پہلے پتلا سا سانپ بنی, اس کے بعد پھر وہ موٹا ہوتا چلا گیا, ایک اجدہ کی شکل اس نے اختیار کر لی, اور تیزی کے اعتبار سے وہ پتلے دبلے سانپ کی طرح تھا. حالانکہ جو اجدہ ہوتا ہے وہ تیزی سے پلٹتا نہیں ہے, لیکن اس اجدہ کی یہ بھی صفت تھی کہ یہ تیزی کے ساتھ پلٹتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا. پندرہویں پارے میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, جس میں اللہ تعالیٰ نے نو معجزوں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے. ان میں سے ایک تو یہ بھی تھا, اور ایک معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو جب وہ یہاں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ بالکل روشن ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. پھر آگے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا تھا اس کا ذکر ہے, فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. اللہ کی شان یہ ہے کہ بعد میں اس نے یہ قانون بنایا, ایک سال جو بچے ہوتے تھے انہیں قتل کرتا تھا اور دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سال میں پیدا فرما دیتے جس میں وہ لڑکوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار دکھانے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال لڑکوں کو قتل کرتا تھا, اور پیدا بھی اس طرح سے کیا کہ فرعون کے گھر میں ہی پیدا ہوئے. اور اس کے بعد پھر اس نے نجومیوں نے آ کے اس کو کہا کہ صاحب وہ لڑکا تو وجود میں آ گیا, چنانچہ اس نے تیز رفتار تیز کر دی کہ سب لڑکوں کو قتل کر دو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں ڈال دیا, اور وہ صندوق بہتا ہوا دریائے قلزم میں سے فرعون کے محل کے پاس آ گیا, اور وہاں سے اس کی بیوی نے دیکھا تو اس کو صندوق کو بھلوا گھر میں منگوا لیا, اور اس میں جب ایک خوبصورت لڑکا دیکھا تو اس کو رکھ لیا کہ بھئی فرعون سے کہا کہ بھئی ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, تو اسی کو پال لیتے ہیں. تو فرعون کے دل میں کچھ کھٹک تو ہوئی, لیکن پھر بھی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, اس کے بعد ان کی پرورش کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں. اللہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دنیا سے بڑی طاقت ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت, نشو نما, ان کی پرورش فرعون نے کی خود, اور ناز و نعم میں کی, بہترین دسترخوان پر نعمتوں کی بارش تھی, اور دوسری طرف اسی زمانے میں ایک اور لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام بھی موسیٰ تھا, اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر. بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا, بعض نے کہا کہ یہ ایک مجوسی تھا, اور بعض نے کہا کہ بت گائے پوجنے والا تھا. مختلف بہرحال روایات ہیں, لیکن یہ کہ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ بچہ بھی پیدا ہوا. اس کی ماں نے سوچا کہ لڑکے کو قتل کرنے کے بجائے یہ تو آئیں گے قتل کر دیں گے, لہذا وہ بھی چھپتے چھپاتے جنگل میں لے گئی, کوئی غار سا تھا اس میں جا کے اس بچے کو چھپا دیا, اور اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانپ دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. وقتاً فوقتاً کبھی کبھی آتی بھی تھی دیکھ بھال کے لیے. حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو. تو حضرت جبریل امین اب اس بچے کی پرورش پہ متعین ہو گئے. چنانچہ غذا کیا تھی, حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو ایک ہاتھ پر شہد, ایک ہاتھ پر دودھ, اور ایک اسی طریقے سے ایک اور چیز, تین چیزیں تھیں, تو وہ انگلیاں چٹاتے تھے اس کو. اس سے پرورش ہوئی اس کی, اور پرورش کس نے کی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. اللہ کی شان دیکھیے, یہ بچہ بڑا ہو گیا, جبریل امین کو پہچانتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور دریائے نیل کو انہوں نے پار کیا ہے, 12 راستے بن گئے تھے دریا میں, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے. اس میں سے 12 چونکہ قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے, ہر قبیلے کو اس کے راستے کا علم تھا, اور وہ ان راستوں سے گزر گیا. پیچھے فرعون پیچھا کر رہا تھا, جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا بھائی دریا میں راستے بنے میں رک گیا, پورا لشکر بھی پیچھے موجود. اس کو پتا تھا کہ یہ راستے میرے لیے نہیں بنے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا ہے, میں اگر جاؤں گا تو غرق ہو جاؤں گا, اسے معلوم تھا یہ. اب موسیٰ علیہ جبریل امین وہاں سے وہاں پر تشریف لائے, کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ یہاں سے واپس ہو جاؤ, اگر میں اندر گیا تو غرق ہو جاؤں گا. حضرت جبریل امین وہاں سے گزرے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر, اور فرعون جو تھا وہ گھوڑے پر سوار تھے. اس گھوڑے نے جب گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو بس وہ فرعون کے کہنے سے نکل گیا اور پیچھے گھوڑی کے چل پڑا. جب فرعون چلا تو پورا لشکر پیچھے چل پڑا. حضرت جبریل امین تو آگے نکل گئے اور یہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گئے. وہ جو راستے تھے اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بنائے تھے, یہ اس میں غرق ہو گئے. حضرت جبریل امین تو پار ہو گئے. بعد میں جب قوم پار ہو گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی گائے کی پوجا کر رہے ہیں یا کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے جو نظر آئے, ابھی تو ہم ایسے خدا کو پوج رہے ہیں جو نظر نہیں آتا. بڑی بدبخت قوم تھی. کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دو, ہمارے لیے بنا دو جس کو ہم دیکھیں, چھو سکیں, دیکھ سکیں اور اس کی ہم عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی نازل فرمائی کہ ان سے کہو کہ ان قریب ہم تمہیں تورات عطا فرمائیں گے. اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ, اور پھر 30 روزے رکھنے کا حکم دیا. بعد میں وہ 30 روزے جب مسواک کر لی تھی تو پھر 10 روزے مزید رکھنے کا حکم دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس عبادت کرنے کا بھی حکم دیا تھا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ, میں پہلے سے وہاں پہنچتا ہوں تاکہ جو عبادت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے میں وہاں جا کر اپنے رب کو راضی کروں, اور جب عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر قوم پر خود وہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پیچھے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. ایک شخص جو سامری نام کا تھا اس نے قوم کو ورغلایا. جو ان کے پاس سونا چاندی تھا سارا کا سارا, وہ ایک گڑے میں کہا کہ ڈال دو. وہ گڑے میں ڈال دیا گیا, اس میں آگ لگا دی گئی. بعض نے کہا کہ قبطیوں کا خزانہ تھا یہ جو ان کے پاس تھا, اور بعض نے کہا کہ آریتن سونا چاندی انہوں نے فرونیوں سے لیا تھا بنی اسرائیل نے. تو ان کے پاس بہت سارا بوجھ تھا ایک طرح سے, وزر اس کو قرآن نے کہا ہے. یعنی بعض نے کہا کہ بوجھ تھا, بعض نے کہا گناہوں کا بوجھ تھا. کیوں گناہوں کا بوجھ؟ اس اعتبار سے کہ فرونیوں سے لیا تھا لیکن ان کو واپس نہیں کیا, کیونکہ جو چیز آریتن لی جاتی ہے اس کو واپس کرنے کا بھی انسان پابند ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے امانتیں یعنی آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی, اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ ساری امانتیں حضرت علی کو سپرد کی کہ علی تم امانتیں کافروں کو دے کر پھر تم ہجرت کر کے آنا. اس سے پتا چلا کہ امانتیں چاہے کافروں کی ہیں ان کو واپس لوٹانا ضروری ہوتا ہے. بہرحال ان کے پاس چونکہ سونا تھا, اس سامری نے یہ کہا کہ اس جتنا بھی سونا ہے پوری قوم کا یہ سارا کا سارا گڑے میں ڈال دو. اس میں آگ جلا دی. جب آگ جلائی تو وہ سونا چاندی پگھل گیا, اور پگھل کر ایک جسم بن گیا. اس جسم کا اس نے یہ کیا کہ ایک بچڑا بنا دیا, اور بنانے کے بعد ہاتھ میں جب یعنی اس آگ میں سارے سونا چاندی ڈال دیا تو یہ شخص حضرت ہارون کے پاس آیا علیہ السلام اور کہا کہ میں بھی ڈال دوں. حضرت ہارون علیہ السلام سمجھے کہ کہہ رہا ہے کہ میں سونا چاندی جو ہے وہ آگ میں ڈال دوں. اب نے فرمایا ڈال دو. اس کے ہاتھ میں مٹی تھی, اس نے وہ مٹی ڈالی, اور ڈالنے سے پہلے حضرت ہارون سے کہا علیہ السلام کہ آپ دعا کر دو کہ جو ہاتھ میں ڈال رہا ہوں اور جو میری نیت ہے جو میں دعا کر رہا ہوں ویسے ہی کام ہو جائے. حضرت ہارون علیہ السلام کو پتا نہیں تھا, انہوں نے دعا کر دی. اب اس نے وہ مٹی ڈال دی اور کہا کہ اس بچڑے میں آواز پیدا ہو جائے. وہ آواز پیدا ہو گئی. اس میں اصل میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. لوگوں کو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی خدا ہے. ان کو غلطی ہو گئی, وہ کہیں آگے نکل گئے. خدا تو یہ ہے. دیکھیں شیطان کس طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے. نبی موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ شیطانی حربے ہیں جن کو وہ استعمال. بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سامری یہ وہی شخص ہے جس کو جبریل امین نے پالا تھا. اللہ رب العزت کی قدرت کے عجیب نظارے ہیں, کرشمے ہیں. وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوائے اور وہ اس کو نبی بنا دے, اور جس کو جبریل امین پالے وہ کافر بن جائے. ہے کہ نہیں قدرت کے نظارے. نام اس کا بھی موسیٰ, اس کا بھی موسیٰ, وہ موسیٰ بن ظفر تھا, یہ موسیٰ بن عمران تھے. تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں لوگوں کو, دیکھو ہماری قدرت سب سے بڑھ کر. فرعون کے ذریعے ہم پلوا دیتے ہیں اور اس کو پھر پیغمبری دے دیتے ہیں, پیغمبری دے دیتے ہیں, اور جس کو جبریل امین پالیں شہد اور دودھ اور مکھن, تیسری چیز مکھن یاد آ گئی, ایک انگلی میں مکھن, ایک انگلی میں شہد, ایک میں دودھ, وہ لگا کر لاتے تھے اور اس سے وہ چاٹتا تھا اور اس سے اس کی نشو نما ہوئی. تو غذائیں تو اس نے بھی ٹھیک ٹھاک کی. بہرحال پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جب پہنچ گئے اور دیکھا کہ قوم پیچھے نہیں آ رہی, تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ وما آجرک عن قومک یا موسیٰ, اے موسیٰ تو اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے, تم نے قوم کو چھوڑ دیا. اس میں تنبیہ بھی فرمائی کہ تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی, قوم کو ساتھ لے کے آتے, وہاں پیچھے وہ مبتلا ہو گئے مصیبت میں. چرواہا جو ہوتا ہے, بکریاں آگے آگے ہوتی ہیں, چرواہا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, چونکہ وہ بھی امت کی دیکھ بھال کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, امت کی مثال بھی بکریوں کی طرح ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی اس راستے پہ چلتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام سب کو اکٹھے کر کے لے کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تم نے جلدی کیوں کی. اس میں ایک تو یہ بھی تنبیہ تھی کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, قوم کو ساتھ لے کر آتے, نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے قوم مبتلا ہو گئی اور شرک میں مبتلا ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی, سخت غصے کی حالت میں وہاں سے واپس پلٹے, اور پھر اس غصے میں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا, چند ہی دن یا مہینے گزرے ہیں کہ تم سے میں جدا ہو کر تورات لینے کے لیے گیا اور تم پیچھے سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے خیر جو جواب دیا سو دیا, اور پھر غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑ لیے. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں جائے بھائی. اس سے انہوں نے گویا ان کو خطاب کیا کہ میں اور تم ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں, لہذا سختی نہ کرو مجھ سے. میں نے قوم کو سمجھایا تھا لیکن یہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف چلی گئی. میرے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے اور قریب تھا کہ اگر میں ان کی بات ان کو زیادہ میں مجبور کروں تو یہ مجھے قتل کر دیں, اس لیے میں نے ان کو زیادہ, اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ تم آ جاؤ گے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا, اس لیے میں نے, تو اس لیے میرے ساتھ لادا خود بھی لحیتی ولا براس, میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال نہ کھینچو. اس سے ایک اور مسئلہ بھی فقہ نے نکالا کہ بھائی داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے, ایک مشت ہوگی تو ہاتھ میں آئے گی, اگر اس سے کم ہوگی تو ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے فقہ نے یہ لازمی جز رکھا کہ شرعی داڑھی جو ہے, یعنی بڑی تو چاہے جتنی ہو لیکن اس کو خوبصورت رکھنا چاہیے, تو کم از کم اس کی مقدار ایک مشت ہے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں داڑھی کا, اشارہ تو نس سے پتہ چلتا ہے, اشارہ ہے اس میں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جب کھینچا تو اتنی بڑی تو ہوگی کہ کھینچی جا سکے, اگر ہوئی چھوٹی سی تو وہ ہاتھ میں آئے گی کیسے ہی بتائی. اس سے پتہ چلا کہ ایک قبضہ داڑھی رکھنا کم از کم یہ جو ہے واجب ہے. درمیان میں باتیں اس لیے آ جاتی ہیں کہ اس سے فائدہ پہنچے, اصل مقصد یہی ہے کہ جو ہم میں کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں. اس لیے میرے عزیزوں اس طرف بھی توجہ کرو, ایک دن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ایسی شکل و صورت لے کے جاؤ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. ہمارے پاس اور کچھ تو نہیں ہے, یہ شکل و صورت لے کے جائیں, کیا پتہ اسی پر بخشش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے, اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی تھی. کیوں دے دی تھی؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر ان کو ایمان کی دولت دے دی کہ میرے موسیٰ کی شکل بنا کر آئے. تو اس لیے کیا پتا کہ ہماری بخشش اس لیے ہو جائے کہ میرے محمد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر ہی آئے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی, آپ دنیا کو شامی کباب کھلا دو, بریانیاں کھلا دو, متنجن کھلا دو, اور جناب قیمتی اچھی سے اچھی چیزیں کھلا دو, کسی نے کہنا نمک کم, کسی نے کہنا مرچ کم, اپنے جسم کے کباب بھی بنا کے کھلا دو گے تب بھی خوش نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کو خوش کر لو. آپ داڑھی رکھو گے تب بھی خوش نہیں ہوں گے, دنیا نہیں رکھو گے تب بھی خوش نہیں. کیا ساری لوگ جن کی داڑھی نہیں دنیا ساری ان سے خوش ہے؟ بہت سے لوگوں کی گالیاں بکتے ہیں, داڑھی والوں کو بھی گالیاں بکتے ہیں. اس لیے دنیا کی خوشی کا اعتبار نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید, اور ایک روایت میں آتا فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے فساد کے زمانے میں, یعنی اس سنت پر عمل کرنا آسان نہیں, مشکل ہے, لیکن اس سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا تو ایک حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ اس کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے, اور دوسری روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف داڑھی ہی ایک سنت رہ گئی ہے, اور بھی سنتیں ہیں, صرف داڑھی ہی کی بات نہیں, داڑھی بھی رکھنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سنتیں ہیں, اس پر بھی عمل کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہاں ضمن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی پر ناراض ہوئے, اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اس کی پرستش کی تھی تو آپس میں بٹھا دیا کہ سب آمنے سامنے بیٹھے, ایک دوسرے کو قتل کریں. 70,000 آدمی ایک دوسرے کو قتل کیا, اس میں سب ایک دوسرے کے رشتے دار تھے, کہیں بیٹا باپ کو مار رہا ہے, کہیں باپ بیٹے کو مار رہا ہے, کہیں چچا بھتیجے کو مار رہا ہے, کہیں بھانجا ماموں کو مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کفارہ ان کا رکھا کہ تم نے جو برا عمل کیا ہے اس کی سزا یہ. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اگلے سطر میں بارے میں ذکر ہے اس کا, تو انشاءاللہ جس میں موسیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کیا تھا کہ جو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی, ایک مرتبہ جب وہ سب کے سب میلے ٹھیلے میں گئے, ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا, اور توڑنے کے بعد جو بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے سر پہ رکھ دیا, ہاتھ میں دے کے کہ بھائی دو دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اسی نے مارا توڑا. قوم جب آئی انہوں نے اپنی بتوں کا یہ حشر دیکھا, اب انہوں نے کہا کہ لوگ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے حشر کیا جو ہمارے خدا ہیں. موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور کہا کہ کیا آپ نے ایسا کیا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بھائی اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے جو تمہارا بڑا خدا ہے, ہاتھ میں اس کے کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے سر ہے, اس سے پوچھ لو. بس اصل مقصد تو ان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو تم کس کی عبادت کر رہے ہو, جو کمبخت یہ اگر کوئی ان کو توڑ پھوڑ دے تو یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے, اور تم جس کو بڑا خدا سمجھتے ہو تمہارا جواب بھی تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتا کہ مارا کس نے, مکھی تک تو اپنے اوپر سے اڑا نہیں سکتے. تو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تراشتے ہو ان کی عبادت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے, کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اصل مقصد یہی تھا کہ قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, بتوں کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے, اصل طاقت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آن تفالتا ہذا بآلہتی نا, یا ابراہیم اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون, ان کا بڑا یہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا فرجعوا الی انفسہم, یعنی گردنیں نیچے کر لی اور دل ہی دل میں فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم, انہوں نے اپنے گردنوں کو نیچے کر لیا اور دل ہی دل میں کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تمہیں پتا ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں, گونگے سارے کے سارے. تو پھر انہوں نے موسیٰ, اصل میں ابراہیم علیہ السلام موقع دیکھ رہے تھے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تبلیغ اور تعلیم اس وقت کی جانی چاہیے جب سامنے والا بھی اس کے لیے تیار, یعنی پہلے لوگوں کو مانوس کرو, اگر لوگ تم سے مانوس ہیں تو تمہاری بات سنیں گے, سننے کے بعد اگر فوری عمل نہیں بھی کریں گے تو مشتعل نہیں ہوں گے, آگے چل کر انشاءاللہ راستہ عمل کا کھل جائے گا, اس لیے پہلے لوگوں کو مانوس کرو. ہمارے ہاں آج یہ بڑی خرابی ہے کہ کوئی بچہ آ گیا سب میں آگے کھڑا ہو گیا, اس کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا, کھینچ کے باہر نکال دیا, یا کوئی جو ہے وہ ایسا شخص آ گیا کہ جس نے جو ہے وہ ہاپستینیں پہنی ہوئی ہیں اس کو کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوئی تیری, یا کسی نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لی. تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ ہمیں نماز ٹوپی کے ساتھ پڑھنی چاہیے, پورے آداب کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اللہ کے بندو جب ہم کسی جو ہے وہ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے مطابق لباس پہنتے ہیں, کسی ایچ سے ملنا ہو کسی کمشنر سے ملنا ہو تو بڑا لباس ٹھیک ٹھاک کر کے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہاں کا بھی ایک ادب ہے, اس لیے یہاں پر بھی ٹوپی اوڑھ کر اور پورا لباس پہن کر پڑھنا چاہیے. لیکن بالفرض کوئی اگر آ گیا ہے ایسا تو ہمیں پہلے ہی دن اس کو ڈھانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے, اس کو آہستہ سے محبت, پہلے تو اس کو آنے دو نماز سے, جب وہ مانوس ہو جائے اس سے دوستی کرو, اس کے قریب ہو جاؤ, جب وہ تمہارے قریب ہو جائے تو پھر اس سے اب بات کرو محبت سے پیار سے کہ بھائی جب نماز ہی پڑھنی ہے تو ہم ایسی نماز کیوں نہ پڑھیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں, نماز تو اس سے ہو جاتی ہے تمہاری لیکن مکروہ عمل, اس کو پھر آہستہ آہستہ سمجھائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس برے عمل سے باز آ جائے گا. لیکن اگر ہم نے پہلے ہی دن ڈانٹا پر شروع کر دی, ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دیا, تو پھر یہ تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اس لیے اس معاملے میں یہ کرنا چاہیے کہ موقع ہو. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ بات فرماتے ہیں ہمیشہ کہ تین باتیں بہت ضروری ہیں, اگر تین باتوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. ایک تو یہ کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ حق ہو, صحیح ہو. دوسری بات یہ کہ موقع اور کی مناسبت سے ہو, یعنی موقع بھی ہو, محل ہو کہنے کا. اور تیسرا یہ کہ ایک تو یہ کہ صحیح بات ہو, صحیح وقت پر ہو, اور صحیح طریقے پر کہنے کا انداز بھی صحیح ہو. بات تو صحیح ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسے کہ ڈنڈا مار دیا جیسے, تو بات آپ نے صحیح کہی لیکن وہ صحیح بات اس لیے مؤثر نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے انداز غلط اختیار کیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنے آپ ہی کو نمازی سمجھتا ہے باقی تو سارے بے نمازی ہیں, یا اپنے آپ کو مسلمان, لوگ کہتے ہیں کہ خالی مسلمان تو ہی, ہم مسلمان نہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے, اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس لیے دوسرے پر ایسا تاثر مت قائم کرو کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی صرف یہی دیندار ہیں ہم نہیں, بلکہ اس کو پہلے اپنے سے قریب کرو, جب مانوس ہو جائے پھر اس کو دین کی بات کہو. تو تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حق بات, حق طریقے سے, اور صحیح موقع پر اگر تم کہو گے تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی. بات کتنی بھی اچھی ہو, طریقہ درست نہیں ہو, یا موقع محل نہ ہو, یا بات ہی حق نہ ہو, تو مؤثر نہیں ہو. اس لیے ان تین باتوں کا لحاظ ہمیشہ رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں یہی موقع دیکھ رہے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں, اب انہوں نے کہا کہ قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور پھر فرمایا کہ افل لکم, افسوس ہے تم پر, ولما تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں. دیکھیں جب موقع آ گیا تو انہوں نے تبلیغ بھی کی. اس میں اور بھی وضاحتیں ہیں, تفصیلات ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے, اس لیے بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے, فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ایک خاتون ہیں عائشہ بی بی, بہت بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت, اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اور جو بیماریاں بھی ہیں جسمانی یا روحانی, اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اسی طرح ہمارے عزیز و رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں عافیت کامل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.